الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تخشوہم اور تم ان سے نہ ڈرو واخشونی تم مجھ سے ڈرو ولأتم نعمتی علیکم تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر کامل کر دوں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرے فرمایا واخشونی تم مجھ سے ڈرو یہ جو ڈرنا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف الفاظ استعمال کیے ایک تو اس آیت میں استعمال کیا واخشونی یعنی میری خشیت کرو تو ڈر کے لیے خشیت کا لفظ بھی استعمال کیا اور ڈر کے لیے خوف کا لفظ بھی استعمال کیا چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى کہ جو ڈر گیا ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈر کے لیے خشیت کا لفظ بھی استعمال فرمایا خوف کا لفظ بھی استعمال فرمایا تو خشیت کا معنی بھی ڈرنا خوف کا معنی بھی ڈرنا مگر علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے خشیت جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کی دل میں تعظیم ہو خوف جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جس کے لیے دل میں تعظیم نہ ہو اس کے لیے بھی خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر خشیت جو ہے وہ صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے لیے دل میں عظمت ہو تعظیم ہو اسی لیے انسان جانوروں کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے بڑے بڑے جانوروں سے جو ہے وہ خشیت آتی ہے کیونکہ جانور کی عظمت نہیں ہے دل میں انسان یہی کہتا ہے کہ مجھے جانوروں سے خوف آتا ہے تو پتہ چلا کہ لفظ خوف جو ہے وہ تعظیم ہو یا نہ ہو استعمال ہوتا ہے اور خشیت جو ہے وہ صرف اس وقت استعمال ہوتا ہے لفظ جب تعظیم دل میں ہو ڈر تو ہو مگر تعظیم بھی ساتھ ساتھ ہو اسی طرح لفظ خوف جو ہے وہ حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی حاضر ہو اس سے ڈرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کوئی غائب ہو تو اس سے ڈرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے خشیت صرف اس سے ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے اسی لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی مجھے ڈاکوؤں سے خشیت ہے بلکہ انسان یہ کہتا ہے مجھے ڈاکوؤں سے خوف آتا ہے تو خشیت جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جو صرف حاضر ہو اور جس کی عظمت ہو دل میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واخشونی تم میری خشیت کرو کہ اس کو حاضر جانو اور اس کی عظمت دل میں ہو جب حاضر ہیں عظمت دل میں ہے اور پھر ڈر ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں اور یہ وہ خشیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس خشیت کو حاصل کرے اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ کا خوف رکھنا اللہ کی خشیت رکھنا اللہ کی عظمت کو سامنے رکھنا اللہ تعالیٰ کو حاضر جاننا، اس کو اپنی نعمتوں کے ساتھ ملا دیا ہے اللہ نے، کہ جو بندہ خشیت رکھتا ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْشَوْنِي، تم میری خشیت کرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر کامل کر دوں. تو پتہ چلا کہ اللہ نے نعمتوں کو خشیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. خشیت والے کی نعمتیں کامل، اور جس کی خشیت نہیں اس کی نعمتیں ناقص. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم، تم اپنے آپ کو میری یاد کے لیے فارغ کر لو، یعنی مجھے حاضر سمجھو، میری عظمت کو دل میں بٹھاؤ، مجھے یاد کرو، میں تمہارا کفیل بن جاؤں گا، یعنی تمہارے دنیا کے کام کر دوں گا، تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس خشیت کو اپنی نعمتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تم میری خشیت کرو، میں اپنی نعمتوں کو تم پر کامل کر دوں گا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے خشیت کو، اپنی عظمت کو نعمتوں کے ساتھ جوڑ دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خشیت کو علم کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، اتنا زیادہ انسان کو علم ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک میرے بندوں میں سے جو میری خشیت رکھتے ہیں وہ علماء ہیں، یعنی جو علم رکھتا ہوگا وہ میری خشیت رکھتا ہوگا. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے خشیت بڑھتی جائے گی. تو علم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں کتاب پڑھ لی اور فلاں دینی کتاب پڑھ لی، بلکہ علم رکھنے کا مطلب اور علم بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا خوفی بڑھ جائے، اللہ کی عظمت بڑھ جائے، اللہ کی خشیت بڑھ جائے، انسان یہ جاننا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے حاضر ہے. تو عام بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو خشیت بڑھ جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے. اس خشیت کی وجہ سے پھر وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھتا ہے، اپنے آپ کو پاتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچتا ہے. یہ جو خشیت ہے، اس کا مقام انسان کا دل ہے. یہ خشیت انسان کے دل میں ہوتی ہے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے، کیونکہ نو مسلم تھے، ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منظر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو پھر اس کے ہاتھ پیر میں بھی خشیت ہوتی، یعنی اس طرح وہ کپڑوں کے ساتھ نہ کھیل رہے ہوتے. تو اس مبارک حدیث سے پتہ چلا کہ انسان کے دل میں یہ خشیت ہوتی ہے، جو اللہ کی عظمت ہوتی ہے یہ انسان کے دل میں ہوتی ہے. تو ہر بندہ جو کچھ نہ کچھ دینی باتیں سنتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ خشیت آ جاتی ہے. مگر کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خشیت ہے، یہ اللہ کی عظمت کو انسان جو سامنے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے، یہ خشیت ختم ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. نیک بندہ ہوتا ہے، دین سمجھ رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، اور ایک بڑا سا گناہ کر لیتا ہے. کیوں کر لیتا ہے؟ کیونکہ اس کی خشیت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو دل میں خشیت ہوتی ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، بالکل زیرو ہو جاتی ہے. چنانچہ گناہ بھی پھر وہ ایسا کرتا ہے جیسے کوئی عام بندہ، دنیا دار سا بندہ گناہ کرتا ہے، جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو خشیت ہے یہ انسان اور گناہ کے بیچ میں جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے. ایسی خوبصورت یہ چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس خشیت کے حاصل کرنے کی دعا مانگی, فرمایا اللہم انی اسألک خشیتک, اے اللہ میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں جو کہ میرے اور گناہ کے بیچ میں حائل ہو جائے. تو پتہ چلا کہ یہ خشیت ہے کہ جس کی دعا اللہ کے نبی نے بھی کی. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے. انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے, وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر جانتا ہے, اب گناہ پہ جرأت نہیں کرتا. تو یہ دل میں جو خشیت ہوتی ہے کئی مرتبہ یہ ڈراپ ہو جاتی ہے, پھر انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا, بے حیائی والے کام کر لیتا. یہ خشیت ڈراپ کیسے ہوتی ہے؟ اچھا خاصا نیک بندہ ہوتا ہے, لوگ بھی نیک سمجھ رہے ہیں, لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اچھا بندہ ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, نیکی بھی کرتا ہے, اچانک سے ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ خود حیران, عام بندوں کی طرح گناہ کرنے لگتا ہے. یہ اس لیے کرتا ہے کہ دل میں جو خشیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. خشیت کا مقام انسان کا دل, اور یہ دل سے ختم اس لیے ہوتی ہے کہ دل میں کسی روحانی مرض کا غلبہ ہو جاتا ہے. جب دل میں کسی روحانی مرض کا غلبہ ہو جاتا ہے اب خشیت ڈراپ ہو جاتی ہے, خشیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نیک بندہ بھی گناہ کر بیٹھتا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ پانچ بڑے روحانی مرض ہیں, دل کے پانچ بڑے روحانی مرض, کہ جب ان مرض کا غلبہ ہوتا ہے انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی عظمت جو ہے اسے بھول بیٹھتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس مرض کا غلبہ ہوتا ہے. اور ان پانچ بڑے روحانی مرض میں سب سے پہلا مرض ہے شہوت. شہوت کہتے ہیں عورت کا مرد کی طرف جنسی میلان اور مرد کا عورت کی طرف جنسی میلان. یہ شہوت جو ہے یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک لیگل طریقہ اس شہوت کو پورا کرنے کا رکھ دیا کہ انسان شادی کر لے, اور اگر شادی کے اسباب نہیں تو پھر انسان اپنی شہوت پہ قابو رکھے, گناہ نہ کرے, اس شہوت سے شہوت کے ذریعے سے گناہ بچنے کا اتنا زیادہ حکم کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا. یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو, زنا تو نہیں کرنا ہے, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کتنا قریب نہ جاؤ کہ نامحرم پہ اوپر نگاہ بھی نہ اٹھاؤ. مردوں کو کہہ دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, مومن مردوں سے کہو کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں, کہ گفتگو کرنا, چھونا نامحرم کو, یہ تو بہت ہی زیادہ زنا سے قریب, نگاہ بھی اٹھا کے نہ دیکھنا یہ بھی زنا کے قریب لے جاتا ہے. اور پھر اتنی اہتمام کے ساتھ اللہ نے یہ حکم دیا کہ مومن مردوں کو الگ حکم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, مومن مردوں سے کہو کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں. مومن عورتوں کے لیے الگ حکم, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں. اللہ اکبر. تو حکم فرما دیا کہ اس شہوت کے مرض کو دل میں داخل ہونے نہ دو, اس کی وجہ سے خشیت الہی ختم ہو کے زمین پہ گر جاتی ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ شہوت حاوی ہوتی ہے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے. تو کئی مرتبہ انسان اس شہوت کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے. قلب کے اوپر اس شہوت کا مرض ہوتا ہے اس لیے اس کی خشیت ختم ہو جاتی ہے, گناہ کر بیٹھتا ہے. اس مرض کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے.
غیر شادی شدہ ہوتے ہیں تو بھی گناہ ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہوتے ہیں تو اس شہوت کا جب مرض منہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو شرعی حدود کا خیال نہیں کرتے، تو اس شہوت کے لیے اللہ نے ایک لیگل آؤٹ لیٹ نکالا ہے، انسان شادی کرے اور شرعی حدود کے مطابق اس شہوت کو کا آؤٹ لیٹ ہوتا ہے، اس شہوت کو استعمال کرے، اس شہوت کو پورا کرے۔ تو جب دل کے اوپر شہوت کا روحانی مرض ہوتا ہے، اب شادی بھی ہو گئی ہے تو بھی انسان گناہ کر لیتا ہے، بد نظری کرتا ہے، انسان اور شہوت سے متعلق گناہ کرتا ہے، کیونکہ دل جو ہے اس کے اوپر شہوت کا روحانی مرض ہے۔ تو اس لیے یہ جو شہوت ہے، اس روحانی مرض کی وجہ سے انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر دل پہ یہ روحانی مرض نہیں ہے تو پھر شہوت کا معاملہ ہوگا بھی تو بھی خشیت ختم نہیں ہوگی، توجہ اللہ کی طرف رہے گی۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر تو شہوت ہو سکتی ہے، شادی ہو گئی تو اب شہوت ختم، یا جوان بندہ ہے تو شہوت ہو سکتی ہے اور بوڑھا بندہ ہے تو شہوت نہیں ہو سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ شہوت کا تعلق جوانی بڑھاپے کے ساتھ نہیں، بلکہ شہوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ بھرپور جوانی کا طاقتور نوجوان مرد ہے یا نوجوان عورت ہے، مگر شہوت کا مرض دل پہ نہیں ہے، اس لیے نگاہ ہم قابو میں ہے، اس لیے گناہوں سے بچی ہوئی ہے، اس لیے ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھتی۔ اور ممکن ہے کہ بوڑھا مرد ہے یا بوڑھی عورت ہے اور شہوت کا مرض ہے، اس لیے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو شہوت کا تعلق جوانی بڑھاپے کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی دل کی صفائی کے ساتھ ہے۔ یہ شہوت کا مرض انسان کے دل میں ہوتا ہے، تو جب یہ مرض دل میں ہے تو شہوت کے مرض کی وجہ سے خشیت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک عورت ہوا کرتی تھی، بہت ہی خوبصورت عورت تھی، اپنے علاقے کی خوبصورت عورت سمجھی جاتی تھی۔ ایک نوجوان نے اس سے شادی کی اور شادی کے بعد وہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے بہت ہی خوبصورت بیوی مل گئی ہے، بڑی محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے۔ ایک دن بیوی نہا کے نکلی، بال سوار رہی تھی تو قریب آ کے بیوی کو کہنے لگا کہ واقعی تجھ جیسا حسین اس پورے علاقے میں کوئی نہیں ہوگا۔ بیوی بھی اپنے ناز میں تھی، اپنی خوبصورتی پہ اسے بڑا ناز تھا، اس نے آگے سے کہا کہ ہاں جو بھی میری خوبصورتی کو دیکھتا ہے وہ میرا دیوانہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب شوہر تھا، اس نے کہا کہ ہاں تو صحیح کہتی ہے، تو ہے ایسی خوبصورت کہ تجھے دیکھ کر کوئی بندہ دیوانہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، ہاں مگر عبید بن عمیر ہیں وہ اللہ والے ہیں، وہ تجھے بھی دیکھ لیں تو بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، ان کی محبت اللہ کے لیے۔ اب اس عورت کو کیا پتا یہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، خشیت کیا ہوتی ہے، اس نے کہا جی نہیں، وہ جیسا بھی ہے مجھے دیکھے گا تو دیوانہ ہوگا ضرور، کتنے ایسے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں جو میرے دیوانہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکے، یہ بھی پھنسے گا، تو مجھے موقع دے میں ان کے سامنے اپنا چہرہ کھلا کروں، پھر دیکھو وہ بھی کیسے میرے دیوانہ بنے گا۔ شوہر نے کہا چل میری طرف سے اجازت ہے، ان کے سامنے اپنا چہرہ کھول، وہ تیرا دیوانہ کوئی نہیں بنتا۔ اس نے کہا جیت بڑے دیکھیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے حسن کا دیوانہ نہ بنے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو، چلے گئی حضرت عمیر عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان کے دروازے پہ پہنچ گئی اور کہا کہ جی ایک دین کا مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔
دین کا مسئلہ پوچھنے لگی اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے اپنا نقاب اتار دیا اور چہرہ جو ہے وہ کھول دیا. حضرت نے آگے سے کہا کہ بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ اصل میں تو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ملاپ کریں. اب اتنا شہوانی ماحول بنا دیا, ایسی خوبصورت عورت جو پورے علاقے کی سب سے خوبصورت عورت سمجھی جاتی تھی اور یہ سامنے کھڑے ہیں. اب اس نے کہا کہ اب تو بچ نہیں سکتا, کیسے بچ سکتا ہے؟ اور واقعی صحیح کہتی ہے وہ کہ کہاں انسان ایسے وقت میں بچ سکتا ہے جب اس طرح اتنی خوبصورت عورت نے یہ بات کر دی ہو. مگر خشیت والے بزرگ تھے, دل پہ شہوت کی بیماری نہیں تھی. آگے سے کہا کہ بی بی دیکھو, تم جو مجھ سے مطالبہ کر رہی ہو وہ میں پورا تو کر دوں, مگر میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ تم سے بھی پوچھیں گے اور مجھ سے بھی پوچھیں گے کہ یہ گناہ کیوں کیا, پھر بتاؤ میں کیا جواب دوں گا اور تم کیا جواب دو گی. اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ میں نے اتنا شہوت والا ماحول بنایا ہوا ہے, اپنے چہرے کو ننگا کر دیا ہے, اور یہ دیکھو اسے اللہ یاد آ رہا ہے اور اسے قیامت کا دن یاد آ رہا ہے. ایسی اس کے اللہ کے ساتھ تعلق, اس کو یقین نہیں تھا کہ کسی کا اتنا تعلق ہو بھی سکتا. مگر جس کے دل میں یہ شہوت کی بیماری نہیں, وہ اس شہوت کے ذریعے سے گناہ نہیں کرتا. شرمندہ ہوئی بہت زیادہ اور حیران ہوئی, شرم کے مارے گھر واپس آئی اور بیوی اور شوہر سے کہا کہ واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے, میں بھی اللہ کی بندی بنوں گی. چنانچہ اب اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کی عبادت میں وقف کر دیا, صبح شام مصلی پہ بیٹھی ہوتی. ایک اللہ والے کی خشیت نے یہ اثر دل پہ ڈال دیا. شوہر کہا کرتا تھا کہ میں نے عبید بن عمیر کا کیا بگاڑا تھا, اس نے تو میری بیوی کو ہی بدل کے رکھ دیا. تو جب دل کے اوپر شہوت کا غلبہ نہیں ہوتا, یہ شہوت کی بیماری دل میں نہیں ہوتی, پھر خشیت ڈراپ نہیں ہوتی, پھر خشیت قائم رہتی ہے, ہر معاملے میں اللہ کی عظمت سامنے ہوتی ہے. تو پانچ بیماریاں ایسی کہ جس کی وجہ سے انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے. شہوت جب پہلی بیماری ہے, جب اس بیماری کا دل پہ غلبہ ہوتا ہے پھر خشیت ختم, پھر انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. یہ شہوت کا ہی تو غلبہ ہوتا ہے کہ لڑکے میسج کرتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں ان میسج کا رسپانس دیتی ہیں. یہ شہوت اندر کی ہوتی ہے کہ انسان صبح سے شام تک چیٹ کر رہا ہوتا ہے, سامنے بیٹھا ہوا باپ بھی نہیں معلوم کر سکتا کہ جی کیا ہو رہا ہے, انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. جی ہم نے انٹرنیٹ پہ نعت سننی ہے اور انٹرنیٹ پہ بیان سننا ہے اور انٹرنیٹ پہ اپنی ای میل چیک کرنی ہے, اور اس بہانے سے انسان انٹرنیٹ پہ جاتا ہے. دل میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے, انسان کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے, خشیت نہیں ہوتی. تو جب دل میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے خشیت زیرو ہو جاتی ہے, انسان اللہ کو بھول جاتا ہے, اس کی عظمت ہی نہیں رہتی ہے, بیمار بندہ جو ہوتا ہے اس لیے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے. اور جس کے دل کے اوپر یہ شہوت کا غلبہ نہیں ہوتا, یہ بیمار دل نہیں ہوتا, اب جس بھی حالت میں ہو وہ شریعت کو نہیں چھوڑتا. تو پہلا مرض جو دل کے اوپر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے وہ ہے شہوت, اور دوسرا مرض جس کی وجہ سے انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے وہ ہے غصہ. یہ غصہ بھی شہوت کی طرح انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور اس پہ بھی قابو کرنے کا حکم فرمایا. تو اچھا انسان وہ نہیں ہے
کہ جس کے اندر غصہ ہی نہ ہو. کیسے ممکن ہے کہ انسان ہو اور غصہ نہ ہو؟ ہر انسان میں غصہ ہوتا ہے, اسی طرح ہر انسان کے اندر شہوت ہوتی ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو بیمار سمجھا جاتا ہے. اسی طرح ہر انسان کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے, جس کے اندر نہیں ہے اس کو بھی بیمار ہی سمجھا جائے گا. ہاں, جس طرح شہوت پہ قابو کرنے کا حکم, اس طرح غصے پہ بھی قابو کرنے کا حکم. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کو غصہ سب سے زیادہ دیر سے آتا ہو اور سب سے زیادہ جلدی اتر جاتا ہو. اور فرمایا کہ غصے کی حالت میں شیطان تمہارے جسم میں اس طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے. تو جس طرح شہوت جو ہے اس پہ قابو کا حکم, اس طرح غصے پہ بھی قابو کا حکم ہے. اسی لیے جو الفاظ غصے کے عالم میں زبان سے نکلیں گے اس میں بھی شیطان کا حصہ, جو فیصلے غصے کے عالم میں ہوں گے اس میں بھی شیطان کا حصہ. یہ غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. کبھی کبھی انسان ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ غصہ کر سکتا ہے. آفس میں باس غصہ کر سکتا ہے, گھر میں جو نوکروں کا مالک ہوتا ہے وہ غصہ کر سکتا ہے. اسی لیے میاں بیوی میں آپس میں تکرار ہوتی ہے کہ دونوں کے پاس غصے کا موقع ہے, اس لیے ایک کرتا ہے دوسرا کرتا ہے. تو یہ جو غصہ ہے یہ ایک روحانی مرض ہے. یہ جب غالب آ جاتا ہے, یہ مرض دل پہ غالب آ جاتا ہے, پھر خشیت الہی ختم. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو جب انسان تیش میں ہوتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, تو خوف خدا ڈراپ, کوئی اللہ کی عظمت نہیں ہوتی. پھر انسان دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, دوسروں کے دلوں کو دکھاتا ہے, دوسروں کے دلوں میں اپنی نفرت پیدا کرتا ہے, اپنی منمانی کرتا ہے, حق بات کو تسلیم کرنے سے رک جاتا ہے. غصہ جو اندر ہوتا ہے, تو غصے والا آدمی جو ہے وہ متکبر بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک روحانی مرض ہے. کس کے بارے میں کہا جائے گا جی جس اس بندے کو اپنے روحانی مرض پہ قابو ہے؟ اس کو نہیں کہا جائے گا کہ جس کو غصہ ہی نہیں آتا, بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ جس کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, ضبط کرتا ہے. اور جو غصے میں آ کے خوب بد زبانی کرے, بد کلامی کرے, گالی گلوچ کرے, ظلم کرے, دوسروں کے حقوق کو پامال کرے, ایسے بندے کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہاں وہ اس روحانی مرض میں مبتلا ہے. اور جب ایسا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو کہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے, کہاں خشیت ہوتی ہے, کہاں عظمت الہی ہوتی ہے؟ جو دل میں آتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے, کر گزرتا ہے. اور جس کے دل میں یہ روحانی مرض نہیں ہوتا, وہ غصے کا موقع بھی ہوتا ہے, اس وقت بھی خشیت کے عالم میں ہوتا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کی ایک باندی تھی, دعوت کی ہوئی تھی, مہمان آئے ہوئے تھے, باندی سالن لے کے آئی اور باندی کو ٹھوکر لگی اور سارا سالن جو ہے وہ حضرت کے اوپر گر گیا. گرم گرم سالن تھا, جسم پہ گرا تو بہت ہی تکلیف ہوئی. ایک ہی سالن تھا مہمانوں کو کھلانے کے لیے, وہ بھی سارا ضائع ہو گیا. تو جب باندی نے یہ کیا تو بڑے غصے سے باندی کی طرف دیکھا, اور بڑے غصے سے دیکھ کر اس باندی کی طرف نگاہ کی تو باندی بھی مزاج شناس تھی, جانتی تھی کہ خشیت والے بزرگ ہیں. تو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی, والکاظمین الغیظ, اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو جیسے ہی آیت تلاوت کی تو چہرے پہ جو غصے والی جو نظر تھی وہ بدل گئی, نارمل ہو گئے. پھر قرآن پاک کی اسی آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا اس باندی نے,
والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. تو جب یہ سنا تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، تو نے سالن بھی گرا دیا، مہمان کا جو کھانا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، مگر میں نے تجھے معاف کر دیا. تو اگلی آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جب یہ آیت سنی تو امام زین العابدین نے کہا اچھا اللہ نیک اعمال کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، جا میں نے تجھے آج سے آزاد کر دیا. اب دیکھیے کتنا غصے کا عالم ہو سکتا تھا، مگر اس عالم میں خشیت اتنی تھی کہ غصہ بھی ختم کر دیا، معاف بھی کر دیا اور آزاد بھی کر دیا. تو جس کے دل میں یہ روحانی مرض نہیں ہوتا اس کی خشیت برقرار رہتی ہے، غصے کا وقت بھی ہوتا ہے تب بھی عظمت الہی سامنے ہوتی ہے. اور عام بندہ جو ہوتا ہے غصے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جب غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کسی کی کوئی فکر نہیں، بس اڑا کے رکھ دیا، چیزیں توڑ دی، جو زبان سے نکلا وہ سنا دیا، جو فیصلہ دل میں آیا وہ کر دیا. تو غصے جس کو بے وجہ آتا رہتا ہے وہ جانور کی طرح ہوتا ہے. یہ جانوروں کی صفت ہے کہ بے وجہ غصہ آئے. بھائی آپ قربانی کے دنوں میں دیکھتے ہیں، بیل ہوتا ہے اس کے قریب جاؤ تو وہ غصہ کرتا ہے. بھائی آپ نے بیل کے ساتھ نہ کوئی زیادتی کی ہے، نہ آپ نے اس کی کوئی چیز لوٹی ہے، نہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی اور ایسا معاملہ کیا، کیوں وہ غصہ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانور ہے. تو جو غصہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے وہ بالکل جانور صفت بن جاتا ہے. کیونکہ غصے کا حال یہ ہے کہ غصہ انسان کو روحانی طور پہ خراب سے خراب تر کرتا جاتا ہے. غصے کے عالم میں انسان کو ان چیزوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ عام طور پہ ان چیزوں پہ بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے. غصے کے عالم میں ہے دوسرا بندہ کھڑا ہوا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. تو در حقیقت غصے کے عالم میں انسان جب آ جاتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے. اور جانور جو ہے اس کو کہاں خشیت الہی. تو جب روحانی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں غصے کے، تو انسان جو ہے اس کی خشیت ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل اللہ سے دور، اس کی عظمت کا اسے کوئی خیال اور کوئی پاس نہیں رہتا. تو پانچ روحانی مرض ہیں کہ جب ان امراض کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے. ایک ہے شہوت، ایک ہے غصہ، اور تیسرا ہے حرص. حرص کہتے ہیں کسی چیز کی بہت زیادہ لالچ ہونا، کسی چیز کی بہت زیادہ چاہت ہونا، دنیا کی چیز کی چاہت ہونا، اس کو حرص کہتے ہیں. یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے مگر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. مردوں میں عام طور پہ شہوت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں عام طور پہ حرص زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ دنیا کی چیزیں پسند آتی ہیں، کپڑے کو حرص ہوتی ہے، جوتے کی حرص ہوتی ہے، جویلری کی حرص ہوتی ہے. تو عورتوں کے اندر حرص بہت زیادہ، اور جب اس حرص کو اتنی زیادہ ڈسپروپورشنیٹ ہو جاتی ہے کہ یہ ایک روحانی مرض بن جاتا ہے، پھر ایسے عورت کے جو ہے وہ خشیت ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان جو ہے بس دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے صبح شام لگا دیتا ہے، اس کا ذہن جو ہے بس اسی چیز میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز کسی نہ کسی طرح سے حاصل ہو جائے، بس دیوانہ وار دنیا کی چیزوں کے لیے دیوانہ بنا پھر رہا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں کہ ایک چیز حاصل ہو گئی تو انسان ریلیکس ہو جائے. جس کے دل میں یہ روحانی مرض ہوتا ہے
اس کا دل کبھی بھی دنیا کی چیزوں سے ریلیکس نہیں ہوتا. ایک چیز ختم نہیں ہوئی تو دوسری چیز کی تقاضے شروع ہو جاتے ہیں, دوسری چیز ختم نہیں ہوئی تو تیسری چیز کا تقاضا, اور ایک سے بڑھ کر ایک جذبے کے ساتھ انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب خواہش عروج پر ہوتی ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حب کا شیئن یعمى و یسم, کہ کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے, پھر انسان کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, اندھا ہو گیا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حریص بندے کا پیٹ کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی, وہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہوگا کہ ہاں جی اب جو ہے وہ کافی ہے. نہیں, حریص بندے کے پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. تو حرص کا تعلق بھی جوانی بڑھاپے کے ساتھ نہیں ہے, یا مرد عورت کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جس کے دل میں حرص ہوگی بس وہ پوری زندگی دنیا کی چیزوں کی تڑپ میں لگا ہوا ہوگا, اس دوڑ میں لگا ہوا ہوگا, اس کو اللہ کی یاد کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا, اس کو بے فائدہ لگے گا اللہ کو یاد کرنا. ہاں, دنیا کی چیز کو حاصل کرنا اس کو فائدہ مند نظر آئے گا, اس میں جلدی بھی کرے گا, اس میں دوڑے گا, اس کی کوشش کرے گا, پلاننگ کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح میرا مقصود مجھے فوراً حاصل ہو جائے. تو کبھی کبھی ان چیزوں میں جلد بازی کرے گا. تو حریص بندہ وہ جلد باز ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العجلۃ من الشیطان, یہ جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو جس کے دل میں یہ حرص کا روحانی مرض ہوتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں فٹ بال ہوتا ہے. اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے, اس کی خشیت ختم ہو جاتی ہے. یہ حرسی تو ہوتی ہے جو انسان کو رشوت لینے پہ مجبور کر دیتی ہے, یہ حرسی ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں پہ مجبور کر دیتی ہے, یہ حرسی ہوتی ہے جو انسان دوسروں کا مال ناحق کھا لیتا ہے, یہ حرس ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ غلط چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. یہ حرسی ہوتی ہے کہ انسان شریعت کی فرفکر ہی نہیں کرتا. تو جس بندے میں حرس نہیں ہوتی, جو اس روحانی مرض کا میں مبتلا نہیں ہوتا, اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے استخارہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے, کہ دنیا کے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو فوراً جمپ نہیں لگاتا کہ ہاں جی کر لوں بس, بلکہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے, استخارہ کرتا ہے, اللہ سے مشورہ لیتا ہے. اور یہ اس کی اللہ سے محبت کی دلیل ہوتی ہے, وہ اس کے دل میں حرص نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. جیسے بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ جی پہلے شوہر سے پوچھوں گی پھر فیصلہ کروں گی, میری اپنی چاہت اس میں کوئی نہیں ہے. تو جس کے دل میں حرص نہیں ہوتی وہ بھی یہی کہتا ہے پہلے اللہ سے پوچھوں گا پھر دوسرا قدم بڑھاؤں گا, اللہ کو پسند نہیں تو مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. تو وہ استخارہ کثرت سے کرنے والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ استخارہ ایسی چیز یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کام میں استخارہ کیا اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کو نقصان سے محفوظ فرما لیتے. ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے خشیت جو ہے یہ حرص سے بچنا, یہ ترک دنیا حرص سے بچنا یہ ایک بچے نے سکھائی. سارے حیران کہ حضرت آپ کو کوئی بچہ یہ چیزیں سکھا سکتا ہے کہ حرص کیسے سے کیسا بچا جائے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بچے نے سکھائی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ میرے پاس آیا, بڑا پیارا بچہ تھا. اب مجھے پتا تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ میٹھی چیزیں بڑی پسند تھیں, میرے پاس ٹافی تھی, میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ لو. اب مجھے پتا بھی تھا کہ بچوں کو یہ بہت پسند, اس بچے کو بھی بہت پسند تھی,
مگر اس نے میرے ہاتھ سے نہیں لی بلکہ اپنے ابو کی طرف دیکھا اور اس کے ابو نے کوئی اشارہ نہیں کیا کہ بھئی لے لو تم یہ چیز، تو اس نے مجھ سے نہیں لی. میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی اس کی پسندیدہ چیز ہے، اس نے اپنے ابو کی طرف دیکھا، ابو نے اشارہ نہیں کیا تو اس نے نہیں لی مجھ سے. میں نے پھر کہا کہ بیٹا لے لو. اب اس کے والد نے کہا کہ ہاں ہاں بیٹا حضرت دے رہے ہیں تو تم لے لو. اب اس نے والد کی جب اجازت ملی تو میرے ہاتھ سے یہ میٹھی چیز لے لی جو اس کو اتنی مرغوب تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں اتنی مرغوب ہوتی ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے پہلے کاش کہ ہم بھی اللہ سے مشورہ کر لیں، اللہ کی اجازت لے لیں. تو جس کے دل میں حرص نہیں ہوتی وہ کثیر الاستخارہ ہوتا ہے، وہ خوب استخارہ کرتا ہے، خوب اللہ کی طرف توجہ کر کے دنیا کی چیزیں حاصل کرتا ہے. اور عام بندہ، حریص بندہ، وہ ہر وقت دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کو اللہ کی عظمت سے کچھ ہے نہ خشیت سے کچھ ہے. تو کئی مرتبہ انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، مگر چیزوں کی حرص آتی ہے. جب یہ حرص آتی ہے تو خشیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ قدم ایسے بڑھاتا ہے جو گناہ بن جاتے. ایک آدمی تھا، انگور کے باغ کے قریب سے جا رہا تھا، بڑا اس کو حرص تھا انگور کھانے کا، مگر باغ کے مالک کی طرف سے بالکل کسی کو بھی انگور کھانے کی اجازت نہیں تھی. بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، اب باپ کے دل میں بڑا شوق تھا میں انگور کھاؤں، حرص تھی، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ گناہ ہے، کسی اور کا انگور باغ میں سے میں کیوں توڑوں. بیٹے کو کہا کہ تو یہاں کھڑا ہو جا اور میں جا کے انگور توڑتا ہوں، اگر کوئی دیکھ لے تو تو نے فوراً مجھے آواز دینی ہے، تو میں یہ چوری نہیں کروں گا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. بیٹا کھڑا ہو گیا اور باپ اندر چلے گیا انگور توڑنے کے لیے. ابھی انگور کے اوپر ہاتھ ڈال ہی رہا تھا کہ بیٹے نے آواز لگائی، ابا ابا کوئی ایک دیکھ رہا ہے. باپ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور چوری نہیں کی، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا کہ چلو وہ چلا جائے تو میں پھر واپس اٹیمپٹ کروں. تھوڑی دیر بعد پھر باپ جو ہے وہ انگور کے پودے کی طرف بڑھا اور انگور توڑنے لگا. ابھی توڑنے ہی والا تھا، بیٹے نے پھر آواز لگا دی، ابا ابا کوئی دیکھ رہا ہے. پھر باپ پیچھے ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، پھر وہ پودے کی طرف گیا تو پھر بیٹے نے آواز لگا دی، تو والد جو ہے وہ بیٹے کے پاس آیا کہ کون ہے جو بار بار ہمیں دیکھ رہا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، وہ ہمیں بار بار دیکھ رہا ہے جو ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بیٹے کے دل میں خشیت تھی اور باپ کے دل میں حرص تھی. کہ حرص جو ہوتی ہے یہ انسان کی خشیت کو ختم کر دیتی ہے، پھر انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے. تو پانچ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا غلبہ جب دل پہ ہوتا ہے تو پھر خشیت کا غلبہ دل سے ختم ہو جاتا ہے. شہوت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، شہوت کی وجہ سے انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے، غصے کی وجہ سے خشیت ختم ہو جاتی ہے، حرص کی وجہ سے خشیت ختم ہو جاتی ہے، اور چوتھا ہے بخل کی وجہ سے خشیت ختم ہو جاتی ہے. بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، سارا وقت اپنے مال کو سمیٹنے کی فکر ہو، مال کسی اور پہ لگانے سے بہت ہی دل کو غم ہو، ایک ایک کوڑی جو ہے وہ انسان جمع کرتا رہے جمع کرتا رہے، بس اس کو یہی ہو کہ میرا پیسہ جو ہے وہ کہیں کسی کے ہاتھ میں نہ چلے جائے. تو اس لیے ایسا بندہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ روحانی مرض ہے، اس کے اوپر یہ روحانی مرض کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی خشیت ختم ہو جاتی ہے. جہاں پیسے کا معاملہ آتا ہے وہ اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوگا، نیکی بھی کرتا ہوگا، مگر بس اس کے دل میں ہوگا میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے، پیسہ اس نے ایک روپیہ بھی کسی کو نہیں دینا. تو جب دل پہ بخل کا مرض ہوتا ہے پھر خشیت ختم، بھئی اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر مرض ہے. قریبی رشتہ دار ہوں گے, غربت میں ہوں گے اور انسان ان پہ خرچ نہیں کر رہا ہوگا, اللہ نے دیا بھی ہوگا, مگر کیونکہ دل میں یہ بخل کا مرض ہے انسان نہیں خرچ کرتا. اپنے سگے والدین ہوں گے ان پہ بھی نہیں خرچ کرتا کہ جی میں نے اپنے پیسے کسی کو نہیں دینے. تو یہ جو بخل ہے یہ بھی روحانی مرض ایسا کہ انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے, پھر انسان جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. کوئی اگر مدد مانگ لے تو انسان اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے, لوگوں سے دوستی نہیں رکھتا کہ کہیں کوئی ہم سے کچھ مطالبہ نہ کر لے. تو جب انسان کے اندر یہ بخل آ جاتا ہے تو اس کی خشیت ختم ہو جاتی ہے. اور پانچواں مرض ہے تکبر, کہ جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے تب بھی اس کی خشیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تکبر کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے, دوسروں سے افضل سمجھے, چاہے وہ علم کی وجہ سے سمجھے, چاہے وہ اپنے حسن کی وجہ سے سمجھے, چاہے وہ اپنے آپ کو مال کی وجہ سے سمجھے, چاہے وہ اپنے آپ کو اپنے حسب نسب کی وجہ سے افضل سمجھے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے تو وہ تکبر کی بیماری میں مبتلا. تکبر والا بندہ اپنے آپ کو عظمت میں دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت اس کے سامنے کہاں رہے گی, اس کی خشیت ختم ہو جاتی ہے, اس لیے بڑے بڑے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں. متکبر بندے کے لیے گناہ کرنا آسان, کیونکہ اس کے سامنے اللہ کی خشیت ہی نہیں, اس کے سامنے اپنی خشیت ہے, وہ اپنے آپ کو عظمت والا سمجھتا ہے, اس لیے وہ چاہتا ہوتا ہے کہ ہر بندہ میری تعظیم کرے, ہر بندہ مجھے امپورٹنس دے, ہر بندہ مجھے بڑا سمجھے, کسی کے دل میں یہ آ نہ جائے کہ میں کم تر ہوں, ہر ایک پہ میرے دل, ہر ایک کے دل پر میرا روب ہو. اور یہ ہماری غلط فہمی ہے, متکبر بندے کا دل پہ روب کسی کے نہیں ہوتا, متکبر بندے سے لوگ جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں. اور جتنی دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اتنا دوسروں کے دل پہ بندے کا روب ہوتا ہے. اور یہ تکبر ایسی بیماری ہے, ایسی روحانی بیماری ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو باقی بیماریاں جو ہیں ان کا دل پہ غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے, اور تکبر وہ بیماری ہے کہ دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو بھی خشیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نیچے گراتے ہیں, اور جو عاجزی کرتا ہے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اپنے آپ کو جھکایا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتے ہیں, اور جس نے اپنے آپ کو میں تکبر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو زمین پہ گراتے ہیں. تو پانچ بیماریاں ایسی کہ جس کی وجہ سے انسان کی خشیت ختم ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن اللہ کی خشیت رکھے. وخشونی اللہ نے فرمایا تم مجھ سے ڈرو, تم میری خشیت رکھو, تمہارے دل میں میری عظمت ہونی چاہیے, تمہارے دل میں میرا جو ہے وہ حاضر ہونے کا ایک استحضار ہونا چاہیے. تو جب یہ خشیت ہوتی ہے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس خشیت کو حاصل کرنے کی دعا کی تو کیسی بڑی نعمت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خشیت حاصل ہوتی کہاں سے ہے, کیسے ہم ایسے بن جائیں کہ ہم بھی اللہ کے خشوع والے بندے ہوں, ہم بھی ایسے روحانی مرض سے نکل آئیں. تو یہ دل کے مرض ہوتے ہیں, غصہ، شہوت، حرص، تکبر، بخل، یہ دل کے مرض ہیں، اور دل کا مرض جو ہے وہ دل میں اللہ کو یاد کرنے سے زائل ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء سقالا، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دل کی پالش جو ہے وہ اللہ کی یاد ہوتی ہے. تو دل کی پالش جو ہے وہ اللہ کی یاد. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد حاصل کرے، اس سے روحانی مرض جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور پھر خشیت جو ہے وہ قائم رہتی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیکوں کی مجلس میں آئے، نیک مجالس میں جائے، نصیحت کی مجلس میں جائے. یہ نصیحت بھی مومن کو فائدہ دیتی ہے، اللہ کی عظمت کو بڑھاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فذکر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تم نصیحت کرو، نصیحت کرنا مومن کو فائدہ دیتا ہے. تو جو بندہ نصیحت کی مجلس میں آنا جانا رکھتا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ کی عظمت رہتی ہے، اس کے دل میں بھی خشیت رہتی ہے. جگر مراد آبادی ہندوستان کا بڑا مشہور شاعر تھا، شاعر بھی بہت ہی چوٹی کا تھا اور شرابی بھی بہت ہی چوٹی کا تھا، خوب شراب پیتا تھا، بڑا گناہگار شرابی. انہی کے زمانے میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بڑے اللہ والے تھے، وہ بھی انگریزی تعلیم یافتہ تھے مگر شاعر بھی بڑے زبردست تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے. تو کسی مشاعرے میں جگر کی ملاقات حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی. تو جگر نے پوچھا کہ جی حضرت کیا حال ہیں آپ کے، ٹھیک ہیں آپ؟ آگے سے حضرت خواجہ صاحب نے جواب دیا شعر میں، شاعر لوگ کئی مرتبہ اشعار میں جواب دیتے ہیں، انہوں نے جواب دیا پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. شاعر لوگ جب اچھا شعر سنتے ہیں تو پھڑک اٹھتے ہیں. تو جگر نے بھی کہا کہ ایسا زبردست شعر، اتنی آپ کے دل میں اللہ کی خشیت ہے کہ ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. بڑے محظوظ ہوئے جگر مراد آبادی. تو پوچھا کہ ہاں جی اتنی محبت الہی، اتنی اللہ کی خشیت کہاں سے لے کے آئے ہو بھائی؟ تو فرمایا تھانہ بھون سے لے کے آیا ہوں، وہاں ہیں ایک بزرگ، ان کے پاس جاتا ہوں. جگر نے کہا میں بھی جاؤں گا. حضرت خواجہ صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو لے کے جائیں گے، حضرت سے ملائیں گے. مگر جگر نے کہا کہ خواجہ صاحب پیتا ہوں، یہاں بھی پیوں گا، وہاں بھی جا کے پیوں گا. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ادھر حضرت کی خانقاہ پہ جا کے اگر آپ نے پینا ہے تو وہ تو پھر مجھے حضرت سے پوچھنا پڑے گا. تو حضرت سے رابطہ کیا کہ حضرت اس طرح ہندوستان کا بڑا استاد شاعر ہے، حضرت کی زیارت کے لیے آنا بھی چاہتا ہے مگر شرابی ہے، کہتا ہے کہ ادھر حضرت کے پاس آؤں گا تو یہاں بھی پیوں گا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں خانقاہ پہ پینے کی تو اجازت نہیں ہے، ہاں میں اس کو اپنے گھر میں مہمان بنا لیتا ہوں، مہمان کو اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کافر کو بھی مہمان بنا سکتے ہیں. تاریخ طے ہو گئی اور جگر جو ہیں وہ حضرت کی خانقاہ پہ پہنچ گئے، حضرت کے پاس پہنچ گئے. اب دن میں دو تین مرتبہ حضرت کی نصیحت ہوتی تھی، اور نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے، اور کچھ اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نصیحت بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، ان کی نصیحت جو ہے اس کے اندر اللہ نے بجلی ڈال دی ہوتی ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت بھی بجلی کا اثر کر رہی تھی، اتنا اثر اس جگر کے اوپر ان کا تھا کہ ایک مجلس مکمل ہوتی نصیحت کی تو جگر انتظار میں بیٹھ جاتے کہ اب دوسری مجلس کب شروع ہوگی. تین چار دن وہاں قیام رہا، صبح شام نیکی کی مجلس، نصیحت کی مجلس، اتنا اثر دل پہ ہوا کہ شراب پینا تو کیا شراب کو سوچنا بھی بھول گئے. حتیٰ کہ جانے کا وقت آ گیا تو جب جانے کا وقت آیا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہا کہ حضرت جانے کا وقت تو آ گیا ہے, جانے کو دل نہیں چاہتا, کچھ دعائیں ہیں جو کروانے کے لیے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا جی بولیں. نے کہا حضرت پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں اس لعنت سے بچ جاؤں, اس بلا سے بچ جاؤں جو شراب ہے. اب دیکھیے کیسے خواہش بدل رہی تھی, آنے سے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جا کے بھی پیوں گا اور اب دل کی خواہش یہ ہے کہ یہ شراب والی لعنت سے میں بچ جاؤں. پھر دوسری دعا کی کہ حضرت دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ میرے بھی چہرے پر سنت آ جائے. تو یہ نصیحت کا اثر تھا کہ دل کی خواہشات بدل رہی تھی, اللہ کی خشیت پیدا ہو رہی تھی. اور تیسری دعا کی کہ اللہ اے حضرت تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ میں کمزور بندہ ہوں, آپ کی دعا کی ضرورت ہے. اور وہ دعا یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ میرا بھی خاتمہ ایمان پر ہو جائے. حضرت نے دعا کر دی, وہ چلے گئے. اب جب واپس گئے تو زندگی بدلی ہوئی تھی, لوگ حیران تھے کہ یہ جگر کو کیا ہو گیا ہے, چہرے پہ سنت بھی آنا شروع ہو گئی. لوگ ایک دوسرے کو بتاتے کہ جی جگر نے داڑھی رکھ لی ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. لوگ کہتے تھے پورا ہندوستان بدل سکتا ہے, یہ جگر نہیں بدل سکتا, اتنا یہ شرابی, اتنا دین سے دور. مگر کیا کریں, نیکی کی مجالس سے جو ہو کے آیا تھا, نصیحت نے اثر کر دیا. تو لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ ہم خود جا کے دیکھیں گے. چنانچہ لوگ آتے اور آ کے صرف دیکھ کے چلے جاتے کہ واقعی یہ وہی جگر ہے, ایک تماشا ہو جاتا. کئی سارے لوگ بس آ رہے ہیں, اس کو ان کے چہرے کو دیکھ کے جا رہے ہیں کہ یار یہ بدل گیا, یہ بدل گیا. تو اس کیفیت پہ بھی جگر نے ایک شعر کہا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. شراب پینی چھوڑ دی, بیمار ہو گئے, ہسپتال پہنچ گئے, ڈاکٹر نے ڈانٹ دیا کہ جگر یہ آپ نے کیا کیا, زندگی بھر شراب پیتے تھے اور اچانک چھوڑ دی. آپ کو یوں اچانک نہیں چھوڑنی تھی, تدریجن چھوڑنی تھی. آپ نے تو اپنی عمر کم کر لی. جگر نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کتنی عمر کم ہو گئی میری؟ ڈاکٹر نے کہا کم از کم 10 سال آپ کی عمر کم ہو گئی ہے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے کہ آپ نے اچانک شراب چھوڑ دی. تو جگر نے آگے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے 10 سال پہلے مرنا تو منظور ہے, اللہ کے حکموں کی نافرمانی منظور نہیں ہے. یہ خشیت ہوتی ہے, یہ اللہ والوں کی صحبت میں آتی ہے, نصیحت کی مجلسوں میں یہ خشیت آتی ہے. تو خشیت اللہ کی یاد سے آتی ہے اور خشیت نصیحت کی مجلسوں میں جا کے آتی ہے. تو آج بھی وقت ہے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے, اس خشیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. ہم جیسے لوگ ہیں جن کی خشیت ختم ہو جاتی ہے, وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک آسان راستہ نکالا کہ میرے بندو تم 100 سال بھی گناہ کرتے رہو گے, اب توبہ کرو گے میں توبہ قبول کروں گا, تمہارے سینے کو خشیت سے بھر دوں گا. تو خشیت حاصل کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرے, آگے نیکی کی نیت کرے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا محبوب بندہ ہے. حیران ہوتے ہیں یہ اللہ کا محبوب تو وہ ہونا چاہیے جو بہت نیکیاں کرتا ہو, مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے, وہ اس ندامت کی وجہ سے
توبہ کرتا ہے، یہ توبہ کرنے والا میرا محبوب ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ توبہ کرے اور دل کی گہرائیوں سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے. سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو زبان سے توبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ توبہ دل کا عمل ہے. تو مومن کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی تھا جو گانے گایا کرتا تھا، خوب گاتا تھا، لوگوں میں بڑا مشہور تھا، محفلیں لگاتا تھا، ہر بندہ اس کے گانے کو بڑا پسند کرتا تھا، جہاں جاتا وہاں مجلس لگتی، لوگ بلاتے تھے. بوڑھا ہو گیا، اب وہ آواز بھی نہ رہی، رشتے دار بھی نہ رہے، لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا، کوئی کام کاج بھی نہیں تھا، زندگی بھر غفلت میں گزاری تھی، گناہ میں گزاری تھی، خود بھی گناہ کرتا تھا، دوسروں کو گناہوں پر اکساتا بھی تھا، یہ زندگی تھی. اب بوڑھا ہو گیا، دانت بھی نہیں رہے، گا بھی نہیں سکتا تھا، کچھ قریبی جاننے والے تھے ان کے پاس جاتا اور ان سے مالی امداد لیتا، کھانے پینے کی مدد لے لیتا، وہ کر دیتے، پھر کچھ وقت کے بعد انہوں نے بھی کرنا چھوڑ دیا. اب کوئی نہیں تھا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اپنا، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، اور بڑھاپا تھا. اب پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اللہ کی قدر نہیں کی، میں نے زندگی ضائع کر دی، جوانی ضائع کر دی، گناہوں میں وقت گزار گزار کر اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں گرا دیا. سوچ آئی کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، مگر شرم آتی تھی کہ اتنا گناہ گار، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، میں اس مالک کے سامنے کیسے توبہ کروں؟ بھوک بھی لگ رہی تھی، پریشانی کے عالم میں تھا کہ ایک دو دن گزر گئے ہیں اور دیکھو میرا مالک مجھ سے ناراض ہے، مجھے کھانے کو بھی نہیں مل رہا، اور میں نے پوری جوانی ضائع کر دی. اس حال میں، اس بڑھاپے میں تو اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں، کس منہ سے توبہ کروں، کہ جب طاقت تھی عبادت بھی کر سکتا تھا اس وقت کچھ نہیں کیا. چلتے چلتے جنت البقیع میں پہنچ گیا، قبروں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ، ایک ہی در ہے، وہ تیرا در ہے، تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اپنی جوانی ضائع کر بیٹھا، اپنے اچھے وقت کو دنیا کے کاموں میں لگا دیا، گناہوں کے کاموں میں لگا دیا، تیرے نیک بندوں کے حکم کی خلاف ورزی کی، تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اے میرے مالک، اب میرے پاس نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اس کو دل میں امید نہیں تھی کہ مجھ جیسے بندے کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے، یہ توبہ کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا. اتنے میں دیکھتا ہے کہ پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل کے آ رہے ہیں اور سر کے اوپر جو ہے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. ڈر گئے کہ عمر رضی اللہ عنہ تو میرے بہت ہی خلاف ہیں، میں گانے گایا کرتا تھا، شاید کوئی سزا دینے کے لیے آئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ان کی طرف واپس آ جاتے ہیں. آ کے کہتے ہیں کہ بڑے میاں یہ کھانا کھا لو. سر کے اوپر جو ہے وہ ہنڈیا تھی، وہ نیچے اتارتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، کہتے ہیں کھانا کھا لو. بڑے حیران ہوئے کہ کھانا کھا لو. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بڑے میاں، دوپہر کو سویا ہوا تھا اور خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے عمر، میرا ایک دوست ہے جو جنت البقیع میں بیٹھا ہے، مجھ سے مناجات کر رہا ہے، وہ میرا دوست بھوکا ہے، تم جاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ. پوری زندگی گناہ کرنے والا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے والا، بڑھاپے میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ وقت کے امیر المومنین کو کھانا لے کے بھجوا رہے ہیں کہ جاؤ میرا ایک دوست ہے. پوری زندگی گناہ کرنے والا ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ میرا دوست ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو امیر المومنین نے بھی سوچا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس کے لیے کھانا لے کے جانا ہے، تو کھانا میں صرف اٹھا کے نہیں لے کے جاؤں گا بلکہ اللہ کا دوست ہے، اس کے لیے کھانا اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جاؤں گا. تو کیسی قدردانی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے. آج بھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کی یاد کی مجلس ہوتی ہے، لوگ مختلف علاقوں سے اس مجلس میں جمع ہوتے ہیں، تو فرشتے اس مجلس میں آتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تجھے یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں اعلان کر دو کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں. کیا وعید ہے کہ ہماری آج کی دعا، آج کی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشے ہوئے گناہ گاروں کی قطار میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی پیغام آیا ہے مستورات کی طرف سے کہ کچھ مستورات بیعت ہونا چاہتی ہیں. مراقبے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیعت کے کلمات پڑھا دیے جائیں گے. جو مستورات پہلے سے بیعت ہیں وہ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں گی، اور جو مستورات بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں گی. بیعت کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اپنی اصلاح ہے. اس میں رکاوٹ انسان کے گناہ بنتے ہیں، اس لیے اس وقت یہ نیت کریں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہوں، آئندہ نیکی والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہی ہوں. جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسا معاملہ ہوتا ہے. نیت کریں کہ اللہ بس اب آپ سے دوستی کر رہی ہوں. خطبہ سن لیجئے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو گئی ہیں، توبہ تائب ہو گئی ہیں. بیعت ہونے کے بعد مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں کہ جن کے کرنے سے دل کی دنیا بدلتی ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ چار چیزیں ہیں. ایک تو صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا، صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا، قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ اگر دن میں پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، اگر مصروفیت زیادہ ہے تو آدھا پارہ بھی پڑھ سکتی ہیں. کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہر روز پڑھنا ہے. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں، استغفار، درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت، اور چوتھی چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا، کہ دن میں 10 منٹ کے لیے، 12 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے، سر جھکا کے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل جو ہے وہ اللہ 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 کر رہا ہے. تو یہ ہمارے مشائخ نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، اور یہ ترتیب ایسی ہے کہ انسان جو بھی اس کو کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت بیٹھ جاتی ہے. یہ آج پہلی مرتبہ کسی کو نہیں بتایا جا رہا، سینکڑوں سالوں سے کروڑوں مسلمانوں نے یہی اعمال کیے اور اس کے کرنے سے ان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ گئی، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. آج بھی کوئی اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو کرے گا، وہ خود اپنے دل میں محسوس کرے گا کہ ہاں میری اللہ سے ایک تعلق بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب مستورات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور سر کو جھکا لیں. رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ہک قطرا مل جائے مینو کم بڑھ جاوے میرا، جے ہک قطرا مل جائے مینو کم بڑھ جاوے میرا. سن فریاد میرے سونے اللہ، سن فریاد میرے سونے اللہ، تے میں ہور سناواں کہ تیرا ہو نہ کوئی، میرے جے لکھتے نو تیرے جے آ میرا ہو نہ کوئی، میرے جے لکھتے نو عدل کرے تے کمب دے جاوڑ اچیاں شان والے، فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں جے وی مکالے، فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں جے وی مکالے، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، سن فریاد سونے اللہ تے میں ہور سناوا کے نو، تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھتے نو تیرے جے آ میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھتے نو.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اللہ نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما،
میرے مالک جگ ہسائی سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤ نصیب فرما، اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ یاد ہیں میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، میرے مالک آپ بھی ہم کو گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ بھی ہم سے نفرت نہ فرمائیں، میرے مالک ہمیں دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ ہمارا معاملہ آپ کی رحمت پہ موقوف، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا، اے اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ چاہیے، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ اپنی رحمت سے دور نہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ آپ کے ہمارے جیسے اربوں ہیں، اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ جس نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک در بند ہوتا ہے وہ دوسرے در پہ چلے جاتا ہے، اے اللہ مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے لیے اگر یہ در بند ہو گیا تو اللہ کوئی اور در نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ میں نیک نہ بن سکا تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ اٹھ گیا، اللہ خالی ہاتھ اٹھنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے بھی دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے،
میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کوئی اور نہیں جو پریشان حالوں کی پکار سنے، اللہ کوئی اور نہیں جو پریشانوں کے دل کے غم کو دور کرے، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، میرے مالک صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ قدم قدم اپنی نعمتیں عطا فرما، اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما، اللہ آپ کے قرآن نے کہہ دیا کہ خشیت والے پہ آپ اپنی نعمت مکمل فرماتے ہیں، میرے مالک ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما، اللہم انا اسألک خشیتک، اے اللہ ہم آپ سے اس خشیت کی سوال کرتے ہیں جو ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ خشیت نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.